منگل 7 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. عراق میں داعش کے مضبوط گڑھ موصل میں داعش کو آخری دھکا، لیکن یہاں سے بھاگے تو جائیں گے کہاں؟ تجزیہ کار بولا،
یہ یورپ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن جائے گا، کیونکہ یہ اگر جب واپس جائیں گے یورپ تو کیا وہ اپنے جاب سے تھوڑی جائیں گے؟
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. عراق کی فوج نے شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی کے دوران موصل میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. تفصیل بتائیں گی فرحت جاوید.
عراقی فوج نے ان حکومتی عمارتوں پر رات کے وقت اچانک حملہ کیا. اس کے علاوہ سینٹرل بینک کے مرکز کا کنٹرول بھی فوج کے ہاتھ آ گیا ہے، جسے شدت پسندوں نے 2014 میں شہر پر قبضے کے وقت لوٹ لیا تھا. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ پیش قدمی اس گنجان آباد قدیم شہر پر حملے کا راستہ کھول سکتی ہے، جہاں اب بھی بہت سے شدت پسند موجود ہیں. جنوری میں کارروائی کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر موصل سے ہزاروں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں. واضح رہے کہ موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ ہے.
پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں ایک کارروائی کے دوران شدت پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک کپتان سمیت 2 فوجی اور 1 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں اور 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل رفعت اللہ اورگزئی کی زبانی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے سوابی کے علاقے ملک آباد میں ایک کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا گیا اور اس دوران شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن جنید اور سپاہی امجد ہلاک ہو گئے. بیان کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت کی جانے والی اس کارروائی میں 5 شدت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا. گزشتہ روز بھی پاکستانی فوج نے محمد ایجنسی کے علاقے میں افغان سرحد عبور کر آنے والے شدت پسندوں سے جھڑپ میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، جبکہ جوابی کارروائی میں 10 سے زیادہ شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا.
ادھر بلوچستان کے ضلع آوران میں بھی بم کے ایک دھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں مچ، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چاغی اور پشین سے مزید 21 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، جن سے تفتیش جاری ہے. پاکستان اور افغانستان کی سرحد 18 دن کی بندش کے بعد آج سے 2 دن کے لیے کھول دی گئی ہے اور اس موقع پر سرحد پار کرنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. سرحد کی بندش کی وجہ سے اطلاعات ہیں کہ دونوں جانب تازہ میووں اور سبزی سمیت دیگر اشیاء سے بھرے تقریباً 5,000 کنٹینر سرحد پار کرنے کے منتظر ہیں. کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر اختر کاکڑ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کی وجہ سے افغانستان کے تاجروں کے مقابلے میں پاکستانی تاجروں کو زیادہ نقصان ہوا ہے.
سب سے زیادہ نقصان پاکستان تاجروں کا ہوا، اربوں روپے نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کا سب سے بڑا مارکیٹ وہ افغانستان ہے. سبزی اور یہاں فروٹ اور دوسرا جو چیز یہاں پہ سارا چیز افغانستان میں پاکستان سے جا رہا ہے. اس ٹائم افغانستان سے کچھ بھی نہیں آ رہا. اس ٹائم پاکستان کا سیزن 12 مہینے سیزن ہے، افغانستان کا سیزن صرف فروٹ کے ٹائم پہ ہے. 5% افغانستان سے چیز آ رہے، 95% پاکستان سے چیز جا رہے.
ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے پیونگ یانگ کی جانب سے ملائیشین باشندوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی کے بعد شمالی کوریا پر بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے. مسٹر نجیب نے جواب اقدام کے طور پر ملائیشیا میں موجود شمالی کوریائی افراد پر یہی پابندی لگا دی ہے. 13 فروری کو شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفیروں کو پہلے ہی ملک چھوڑنے کا حکم دے چکے ہیں. شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربے کے 1 روز بعد ہی امریکہ نے جنوبی کوریا میں ایک متنازع دفاعی نظام نصب کرنا شروع کر دیا ہے. چین امریکہ کے اس دفاعی نظام تھیٹ پر شدید برہم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا. یوکرین میں دہشت گردی کو اسپانسر کرنے کے الزامات کا جواب دینے کے لیے روس اقوام متحدہ کی اعلی عدالت کے سامنے پیش ہوگا. یوکرینی حکام چاہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف روس کو حکم دے کہ وہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی فنڈنگ اور ہتھیار فراہم کرنا بند کرے. عراق اور شام میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بحث کے لیے امریکہ، روس اور ترکی کے سینئر فوجی اہلکار ترکی میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ شام کی جنگ میں حکومتی مخالفین کی حمایت کرنے والے ان ممالک کی اعلی سطح پہ کوئی سہ فریقی اجلاس ہو رہا ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے نامہ نگار تو وہاں پر آنکھوں دیکھا احوال بتانے کے لیے موجود ہی رہے، لیکن آئیے پھر سہربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ عراقی فورسز نے موصل کو شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے آپریشن میں مزید کامیابی حاصل کی ہے۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنے والے جوائنٹ آپریشن کمانڈر کی طرف سے بتایا گیا کہ عراقی فورسز نے جاری کارروائی کے دوران موصل میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے سے گولہ باری کی اکا دکا آوازیں آ رہی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار، آغاز رپورٹ کا صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
عراقی فوج نے حکومتی عمارتوں پر رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ اگرچہ ان عمارتوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ بری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں، تاہم یہ عسکری طاقت اور فتح کی علامت ہیں۔ عراقی فوج کی جانب سے یہ پیش قدمی گنجان آباد قدیم شہر پر حملے کا راستہ کھول سکتی ہے، جہاں اب بھی بہت سے شدت پسند موجود ہیں۔ گزشتہ روز عراق کی وفاقی پولیس کے بریگیڈیئر شالان محمد صالح نے اس کارروائی کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا،
ہماری فوج نے صبح 7 بجے ہی سرکاری عمارتوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دستوں نے یہ آپریشن مشترکہ کمانڈ کے منصوبے کے مطابق پورا کر لیا۔ آپریشن بہت آہستہ اور محتاط انداز میں کیا گیا تاکہ عام شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ ابھی تک ان علاقوں میں عام شہری موجود ہیں۔
وفاقی پولیس کے ایک اور بریگیڈیئر شاکر الخفاجی فتح کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں،
مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ دشمن آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد موصل کے شہریوں کو آزاد کرانا ہے، اور آپ جلد ہی اچھی خبر سنیں گے۔
عراقی فوج نے عدالت کے قریب موجود سینٹرل بینک کی مرکزی برانچ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے، جسے شدت پسندوں نے 2014 میں اس وقت لوٹ لیا تھا جب انہوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ دولت اسلامیہ اس عدالت کو سخت فیصلے سنانے کے لیے استعمال کرتی تھی، جن میں سنگساری، لوگوں کی گردنیں اور ہاتھ کاٹنے اور انہیں چھتوں سے نیچے گرانا وغیرہ شامل تھا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جب سے عراقی فوج نے یہاں کارروائی شروع کی ہے، روزانہ کی بنیاد پر موصل سے ہزاروں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں۔
شہری بڑی تعداد میں علاقے سے بھاگ رہے ہیں، اپنے پیاروں، نومولود بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو لے کر نکل رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ساتھ اپنے پیاروں کی لاشوں کو لے کر نکلے جو اس لڑائی میں ہلاک ہوئے۔
موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ رواں سال جنوری میں عراقی فوج نے شہر کے مشرقی حصے کا کنٹرول سنبھالا تھا، اور اب وہ مغربی حصے کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے عراقی فوج کی کارروائیاں سست روی کا شکار تھیں، تاہم اب فوج موصل کے مغربی علاقے میں مزید آگے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اب بھی مغربی موصل میں 800,000 افراد مقیم ہیں، جبکہ صرف گزشتہ ہفتے کے دوران 42,000 افراد نے نقل مکانی کی ہے۔
موصل کی صورتحال پر ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. نام نہاد دولت اسلامیہ داعش کی قوت و طاقت اور کارگزاریوں کو سمجھنے اور موصل سے نکل کر یہ جائیں گے کہاں, اس پر غور کرنے کے لیے میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے مشرق وسطی اور متعلقہ موضوعات سے کے ماہر تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی. پہلے پوچھا کہ موصل سے داعش کا نکال باہر کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟
ٹھیک ہے, ابھی تو وقت لگے گا, لیکن یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر آئیسس کی بہت بڑی شکست ہوگی, کیونکہ موصل ان کا سب سے بڑا اچیومنٹ تھا رقہ کے بعد, اور اس پہ وہ عراق کا سیکنڈ سب سے بڑا شہر ہے, وہاں سے اگر موصل سے اگر ان کو بھگا دیا جاتا ہے تو عراق میں ان کی جو فٹ پرنٹ ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے گی اور صرف سیریا میں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ بہت اہم کامیابی ہوگی عراقی فوجیوں کے لیے اور کوالیشن فورسز کے لیے اگر وہ موصل کو پوری طرح سے واپس لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے, ذرا جغرافیائی اعتبار سے نظر ڈالیے ڈاکٹر مقتدر, آئیسس کی اپنی اسٹرینتھ, پھر اس کے بعد اگر وہ یہاں سے نکلتی ہے تو اس کے نقش پا کہاں کہاں نظر آئیں گے, یہاں سے نکلی تو وہ کدھر جائے گی؟
ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ وہ رقہ کو ڈیفینڈ کریں گے, ان کا جو مین وہ شروع سے ہی ان کا کیپٹل رہا ہے تو وہاں پہ وہ چلے جائیں گے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے فورن فائٹر ہے یعنی جو یورپ وغیرہ سے آئے ہیں, شاید وہ واپس یورپ چلے جائیں, اور پھر یہ یورپ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن جائے گا, کیونکہ یہ اگر جب واپس جائیں گے یورپ تو کیا وہ اپنے جابس پہ تھوڑی جائیں گے؟ تو اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے, اور اگر آپ افغانستان کا ایکسپیریمنٹ دیکھیں جہاں پہ مجاہدین ایک لڑائی کے بعد دوسری لڑائی کے بعد تیسری, اور جب ان کو اپنے ملک میں لڑائی نہیں ملی دوسری جگہ وہ چلے گئے لڑنے کے لیے.
ٹھیک ہے, تو ذرا سی ان کی افرادی قوت پر بھی روشنی ڈالیے, اور ان کا اسلحہ گولہ بارود اور کتنے ٹرین ہیں, کیا کیا ہے ان کے پاس؟
بعض چیزیں ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ مثال کے طور پہ جب موصل پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا تو وہ ان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی جیت تھی ان ٹرمز آف بیٹل فیلڈ, لیکن ان کو وہاں پر بہت سارا کیش ملا اور کافی امریکن ہتھیار مل گئے. لیکن امریکن ہتھیار آپ اگر آپ کو نئی زمین پہ کھڑی ہوئی ٹینک اگر مل جاتی ہے تو لیکن اس کو چلانا کیسا آ جاتا ہے؟ ٹینک جیسے سوفیسٹیکیٹڈ چیزیں وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بتایا پچھلے 3 ہفتے میں انہوں نے ہزاروں ڈرون سٹرائکس کیے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے آئیسس, اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو ٹرین کون کر رہا ہے, اور یہ ہتھیار استعمال کیسا کر رہے ہیں.
تو مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر مقتدر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی کیمپین کے دوران کہا تھا کہ آئیسس کو نیست و نابود کر دیں گے, اس کا وجود تک نہیں رہے گا, اس میں کتنی صداقت نظر آتی؟
دیکھیے ابھی تک ان کی توجہ فورن افیئرز پہ اتنی نہیں ہے جتنی وہ اب ڈومیسٹک ایشوز پر ہی نظر دوڑا رہے ہیں. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ اگر آئیسس کے پیچھے جاتے ہیں تو خالی ایئر وارفیئر کریں گے یا گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے؟
موصل میں داعش کی شکست کے بعد کے حالات کا تجزیہ کر رہے تھے ڈاکٹر مقتدر خان. پاکستان افغانستان کی سرحد 19 روز کی بندش کے بعد آج صبح 2 روز کے لیے کھول دی گئی, اور آج سے پہر تک 2,300 افراد یہ سرحد عبور کر کے افغانستان واپس جا چکے تھے. ہزاروں افراد آج سرحد پر پہنچ گئے تھے, اور صرف پاسپورٹ اور ویزا رکھنے والے افراد کو ہی واپسی کی اجازت دی گئی. گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے اب تک سرحد کی بندش برقرار ہے. سرحد پر بھگدڑ کی وجہ سے ایک افغان خاتون نے سرحد پر ہی دم توڑا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
نور ضیاء زوجہ احمد اللہ آج تمام سفری کاغذات کے ساتھ افغانستان جا رہی تھیں کہ سرحد کے قریب بھگدڑ سے وہ گر گئیں اور پھر سنبھل نہ سکیں. حکام کے مطابق نور ضیاء افغانستان کے علاقے پروان کے رہنے والے تھیں, لیکن سرحد پر دم توڑ گئیں, جس کے بعد ان کی میت ان کے رشتہ دار ایک ایمبولینس میں ڈال کر افغانستان لے گئے ہیں. سرحد پر صرف نورزیا ہی بیمار نہیں تھی بلکہ سینکڑوں افراد ایسے تھے جو علاج کے لیے پشاور آئے تھے لیکن سرحد کی بندش کی وجہ سے یہاں پھنس کر رہ گئے۔ کسی نے گردے کا آپریشن کرا رکھا تھا تو کوئی سر پر پٹیاں باندھے کھڑا تھا۔ ذبیح اللہ کی عمر 30 سال ہے اور وہ لمبی قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ علاج کے لیے پشاور آئے تھے۔
علاج نہیں دے پا رہا کہنا اگر میں کو مڑے شو اگر میں کو بس لارا مارے بند ہو سب ایسی جب کی اگر ٹھولی وہ لگی دی۔
ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر سے معائنے کے بعد ادویات خریدی تھی اور واپسی کے لیے تیار تھے کہ سرحد بند ہو گئی تھی۔ اب صبح سے یہاں قطار میں کھڑے ہیں، کبھی خاصہ دار ایک طرف دھکا دیتے ہیں تو کبھی ملیشیا کے اہلکار دوسری طرف کھینچتے ہیں۔ تورخم سرحد پر جہاں واپس جانے والے افراد کے پاسپورٹ اور کاغذات کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی، وہاں سے 2 فرلانگ تک واپس جانے والے افراد کی قطاریں اور انتہائی رش تھا۔ آج سہ پہر تک پاکستان سے کوئی 2300 افغان شہریوں نے سرحد عبور کی، جبکہ افغانستان سے کوئی 400 سے 500 افراد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر واپس افغانستان جانے والے ایک افغان حاجی شاہ ولی نے بتایا کہ وہ مجبوری کے تحت یہاں آئے تھے۔
دلتا سے مجبوریت پا افغانستان منگل رکو دلتا یو کنا، یو طرف کندز دا حالت دی او بل طرف کا سہولت افغانستان خراب دی او بل دی طرف دا دی وقت دا مشکل پا۔
حاجی شاہ ولی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کندوز کے حالات خراب ہیں تو دوسری جانب افغان حکومت مشکلات کا شکار ہے، ہم کیا کریں؟ 40 سال تک پاکستان میں لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اب آخر میں سب کچھ خراب ہو رہا ہے۔ پاک افغان سرحد کوئی 19 روز تک بند رہنے کے بعد آج صبح 2 روز کے لیے کھولی گئی ہے۔ اس کے لیے بڑی تعداد میں افغان باشندے صبح سویرے تورخم پہنچ گئے تھے۔ ان افغان شہریوں نے بتایا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے انہوں نے یہاں بہت مشکل وقت گزارا۔
گھر سے نکلا ہوں سر صبح 4 بجے، تو ابھی تک کھڑا ہوں، بس انتظار کر رہے ہیں کبھی نمبر آ جائے گا انشاءاللہ بس جائیں گے۔ جی خوش کیوں نہیں، آپ نے بہت تکلیفیں تھی برداشت کی ہے، بس ابھی جا رہے ہیں۔
افغان شہریوں نے اپنے آنے کی مختلف وجوہات بتائیں، ان میں 2 دلہنیں شامل ہیں جو آج واپس جانے کے لیے سرحد پہنچی تھیں۔ اسی طرح ایک بچی کا برین ٹیومر کا علاج پشاور میں ہو رہا تھا لیکن بھائی اسے اس لیے واپس لے گئے کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر سرحد پھر بند ہو گئی تو واپس کیسے جائیں گے۔ پاک افغان سرحد 16 فروری کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی اور اس کی ایک وجہ لاہور، سہون اور پشاور میں دھماکے بتائے جاتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، لنڈی کوتل، تورخم۔
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے مابین جھڑپ کے نتیجے میں ایک کپتان سمیت 2 فوجی اور 5 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح سیکورٹی فورسز کی جانب سے سوابی کے علاقے ملک آباد میں ایک کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا گیا اور اس دوران شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن جنید اور سپاہی امجد ہلاک ہو گئے۔ بیان کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت کی جانے والی اس کاروائی میں 5 شدت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پیر کو بھی پاکستانی فوج نے مومند ایجنسی کے علاقے میں افغان سرحد عبور کر کے پاکستانی علاقے میں داخل ہونے والے شدت پسندوں سے جھڑپ میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اس کاروائی میں فوج نے جوابی حملے میں 10 سے زائد شدت پسندوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی کی تازہ لہر کے بعد پاکستانی فوج نے 22 فروری کو ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا تھا۔ اس سیکورٹی آپریشن کے تحت ملک کے 4 صوبوں میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کاروائیاں اور سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں جن کے دوران سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ آپریشن کے دوران اب تک کئی شدت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے آغاز سے قبل پاکستان اور افغانستان کی سرحد بھی بند کر دی گئی تھی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں سرحد پار افغانستان میں مقیم شدت پسند تنظیمیں ملوث رہی ہیں۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
ابھی پاک افغان سرحد کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں۔ سرحد کی بندش رہی، اسے عارضی طور پر کھول دیا گیا، اس کے اثرات و نتائج ہوں گے کیا؟ اس سلسلے میں میں نے فاٹا کے رہائشی اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر مسٹر ایاز وزیر سے تفصیلی بات کی۔ جاننا چاہا کہ پاکستان کیا اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔
افغانستان کے ساتھ تو ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور اس ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر تو اٹ از بائنڈنگ کہ ہم ان کو راستہ دیں گے، کہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، تو لینڈ لاک کنٹری کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق ساتھ والے ملک پہ حق بنتا ہے کہ اس کو راستہ دے دے کہ وہ سمندر تک ان کی پہنچ ہو۔ تو ایک تو بین الاقوامی وہ ہے قانون، دوسرا آپس میں جو ایگریمنٹ کیا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت، تو اس میں بھی تو راستہ دینا پڑتا ہے ان کے سامان کو کراچی کے بندرگاہ سے۔ لیکن بہرحال ان کے اپنے سیکیورٹی کے خدشات شاید اتنے سیریس تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح پیغام افغان حکومت کو ہم دیں گے کہ بارڈر بند کر لے، تو زیادہ پریشر تو افغان حکومت پہ آئے گا، زیادہ تکلیف میں وہ ہوں گے۔
میں
تکلیف ان کو ہے،
میں سوال ایک کرنا چاہوں گا کہ بعض سیکیورٹی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 1947 کا جو بیگیج ہے، جو سامان ہے، پاکستان کو وہ اتار دینا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھارت کا زیادہ دوست بن رہا ہے اور بھارت پاکستان کا دشمن ہے، افغانستان بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور بھارت جو چاہ رہا ہے اس کے توسط سے کرا رہا ہے۔ تو یہ جو بھارت کا بھوت سوار ہے اور آپس کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس سے، اس کا کوئی مداوع ہے؟
دیکھیے، یہ تو شارٹ کٹ ڈھونڈنے والی بات ہوگی،
ٹھیک ہے،
اس سے مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوگا کہ آپ کا ایسٹرن بارڈر تو ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ سے گرم چلا آ رہا ہے، اور ویسٹرن بارڈر ایک ہمارا تھا جس پہ کبھی بھی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہندوستان کے ساتھ جو پہلی جو جنگیں تھی 65 کی اور 70 کی، تو ان میں وہاں پہ ہمارا ایک سپاہی نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، افغان حکومت نے ہمیں ایشورنس دی تھی کہ ہم یہاں پہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے۔ تو اب اگر ویسٹرن بارڈر بھی ہمارا ایسٹرن بارڈر کی طرح خراب ہو جائے، گرم ہو جائے، تو ہمیں تو پھر دو فرنٹوں پہ ڈیفینس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہمارے لیے میرے خیال میں تو بہتری یہ ہے کہ افغانستان کتنا بھی ہمیں برا لگے، لیکن ہندوستان کو وہاں کھلی جگہ نہیں دینی ہے۔ اب ایسی صورت میں تو ظاہر بات ہے اگر ہم کھلا یہ اعلان کر لے کہ اگر تمہارے ساتھ ہندوستان کے روابط ہیں تو تم ہمارے دشمن ہو۔
فتح کے رہائشی اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر، یہ تھے مسٹر ایاز وزیر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو 2 روز کے لیے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے تو کھول دیا گیا، لیکن تجارتی سرگرمیاں حسب معمول معطل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں معطل ہونے سے سب سے زیادہ نقصان پاکستانی تاجروں کو ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ کا سرحدی شہر چمن نہ صرف بلوچستان کے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا بڑا ذریعہ ہے، بلکہ یہ افغانستان کے دوسرے جنوب مغربی علاقوں اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان بھی اہم گزرگاہ ہے۔ پاکستان میں شدت پسندی کے عالیہ واقعات کے بعد چمن سے بھی سرحد کو بند کیا گیا تھا۔ کئی روز کی بندش کے بعد چمن سے بھی سرحد کو 2 روز کے لیے پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس پر سرحدی علاقے کے لوگ خوش ہیں۔
2 روز کے لیے جو راستہ کھلا ہوا ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں، عوام بہت خوش ہے، گو کا روزگار جو بند ہے، یہ 2 دن کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے، ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔
اگرچہ چمن سے سردی علاقے کو 2 روز کے لیے پیدل آمد و رفت کے لیے تو کھول دیا گیا ہے، لیکن تجارتی سرگرمیاں بدستور معطل ہیں، جس پر پاکستان کے تاجر نالا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے ان کا افغان تاجروں کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر اختر کاکڑ کا کہنا ہے،
اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا جو 20 دن سے اربوں روپے نقصان ہوا تھا، اور سبزی اور یہاں فروٹ اور دوسرا جو چیز یہاں پہ سارا چیز افغانستان میں پاکستان سے جا رہا ہے۔ افغانستان کا بھی نقصان ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا تھا۔
اختر کاکڑ کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستانی اشیاء کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے بھی مختلف اشیاء آتی ہیں، لیکن ان کی شرح پاکستان کے 85 سے 90% اشیاء کے مقابلے میں 10 سے 15% ہے، لیکن اس موسم میں افغانستان سے صرف 5% اشیاء پاکستان آتی ہیں۔ تاجر رحما نے بتایا کہ اس وقت پنجاب اور سندھ کے پھل اور سبزیاں افغانستان جا رہی ہیں۔ سرحد کی بندش کی وجہ سے کروڑوں روپے کا پھل اور سبزیاں ضائع بھی ہوئی ہیں۔ چمن سمیت دیگر علاقوں میں روزگار کے دیگر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی معاش کا انحصار سرحدی تجارت پر ہے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں بے روزگاری کا مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
آسٹریلیا اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ انڈیا نے 75 رن سے جیت لیا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا، جبکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے، جس میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دن کے اختتام تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 321 رن بنائے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے تصدیق کی ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں پر مشتمل انٹرنیشنل 11 ٹیم رواں سال ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اس دورے کے پس پردہ محرک انگلینڈ اور ویلز کے کرکٹ بورڈ کے صدر جائلز کلارک ہیں، جو پاکستان سے متعلق آئی سی سی کی ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ہیں۔ فٹ بال کلب چیلسی کے مینیجر انٹونیو کانٹے نے اپنے ٹیم کے فٹ بالر سے کہا ہے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھیں۔ یہ بات انہوں نے ویسٹ ہیم کو 2-1 سے شکست دینے کے بعد کہی۔
میں اپنے کھلاڑیوں کی کارکردگی سے خوش ہوں، انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے، انہوں نے بڑی توجہ اور لگن کے ساتھ کھیلا تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ ٹائٹل جیتنے کے لیے اور وہ بھی آخر تک۔
چیلسی اس وقت 66 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور اسے دوسرے نمبر کی ٹیم ٹاٹنہم سے 10 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے اور ابھی 11 میچز باقی ہیں۔ انگلینڈ کی خواتین کی فٹ بال ٹیم شی بلیوز کپ میں اپنا فائنل میچ آج جرمنی کی ٹیم کے خلاف واشنگٹن میں کھیلے گی۔ انگلینڈ کی ٹیم یہ ٹورنامنٹ جیت سکتی ہے اگر فرانس اور امریکہ کے میچ کا نتیجہ انگلینڈ کی امیدوں کے مطابق نکلے۔ ڈیفینڈر لوسی برانس کہتی ہیں،
یہ ایک دوستانہ میچ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ یورو کپ جیسا بڑا ٹورنامنٹ نہیں، لیکن ایسا ٹورنامنٹ جیتنا جس میں صرف 3 ٹیمیں ہی ہوں ہمارے لیے بڑی بات ہے۔
فٹ بال ایسوسی ایشن نے مینچسٹر یونائیٹڈ کے فٹ بالر زلاتن ابراہیموویچ اور بورنموتھ کے ڈیفینڈر ٹائرن منکس پر پرتشدد طرز عمل کا الزام عائد کیا ہے۔
کھیلوں کا حوال اپنے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی فرمان میں سے عراق کو تو ہٹا لیا گیا ہے، لیکن باقی ملکوں کا کیا حال ہے، نتائج کیا نکل رہے ہیں، اس کے لیے ہم واشنگٹن کے اپنے نامہ نگار سے بات کریں گے۔ یہ آنے کو ہے، لیکن پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ جو سیربین کے نصف پر یقیناً آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شبائلہ خان کی ہے۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی نے موصل میں اس جگہ کا دورہ کر کے فوجیوں سے ملاقات کی ہے جہاں فوج نے دولت اسلامیہ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہر میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے دفاعی میزائل کی تنصیب کے کام پر چین نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ سن 2024 کے اولمپکس کی میزبانی کی بولیوں کا اندازہ لگانے کی کمیٹی کے سربراہ بدعنوانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے امریکہ چلتے ہیں۔ وہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نئے صدارتی فرمان میں عراق کا نام ان 7 ممالک میں سے ہٹا دیا جن کے شہریوں کو امریکہ میں آنے اور وہاں پر قیام کی بابت نئی پابندیاں مقدر بن سکتی تھی۔ واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے میں نے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا چاہا۔
دیکھیں، عراق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خاص طور سے جو خبریں باہر آ رہی ہیں کہ دفتر خارجہ کی طرف سے اس بات کو لے کر خاصا دباؤ تھا کہ آئیسس کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس میں عراق ایک اتحادی ملک ہے اور ہم ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ایسے میں اگر عراق کو اس میں لسٹ میں شامل کیا گیا تو ایک غلط طرح کا پیغام دے گا۔ کل ملا کر لیکن اگر دیکھیں تو اس میں 4 یا 5 باتیں اس فرمان میں الگ ہیں پچھلی بار کے مقابلے۔
ہاں میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اچھا چلیں، عراق کو چھوڑ دیں، یہ جو کچھ انہوں نے نیا بیان دیا ہے جس پر یہ اب عمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں نیا ہے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سے کیسے مختلف ہے؟ کیا ہے؟
4 یا 5 موٹی موٟٹی باتیں ہیں۔ پہلا، اس بار 7 کی جگہ 6 ملک ہیں، عراق اس لسٹ سے باہر ہے۔
ٹھیک ہے۔
دوسرا، اس بار ان ملکوں سے آنے والوں میں سے جن کے پاس پہلے سے گرین کارڈ یا ویزا ہے انہیں نہیں روکا جا رہا ہے۔ تیسری بات، سیریا سے آنے والے جو پناہ گنجی ہیں جنہیں پہلے سے منظوری مل چکی ہے انہیں نہیں روکا جائے گا، اور ساتھ ہی سیریا سے آنے والوں پر بھی دوسرے ملکوں سے آنے والے پناہ گنجیوں کی طرح ہی 120 دنوں کی پابندی لاگو ہوگی، نہ کہ جو بلینکٹ بین کی بات ہوئی تھی پچھلی بار۔ چوتھی بات، اس بار یہ جو فرمان ہے یہ فوراً لاگو کیے جانے کے بجائے اس میں 10 دنوں کا وقت دیا جا رہا ہے، یعنی کہ 16 مارچ تک کا وقت، جس سے کہ جو تمام ایجنسیاں ہیں یہاں پر، ہوم لینڈ سیکورٹی ہو گئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ سارے ایک طرح کا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں اور اس تیاری کے ساتھ اس کو لاگو کریں۔ اور جو پانچویں بات جو ہے کہ اس بار، اور یہ کافی خاص بات ہے، کہ ان مسلمان اکثریت والے ملکوں سے عیسائی پناہ گنجیوں کو آنے دینے کی جو بات تھی پچھلی بار وہ ہٹا دی گئی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ عدالت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مذہب کی بنیاد پر ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی یہ کافی حد تک یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
مجھے یہ بتائیں برجیش اپادھیائے، کیا ضمانت ہے کہ جو نیا فرمان ہے یہ عدالت اور قانون کے گھیرے میں شکنجے میں نہیں آئے گا؟ کیا اسے کھلی راہداری مل جائے گی؟
کوشش ضرور کی گئی ہے، جو قانون کے ماہرین ہیں جنہوں نے اس فرمان کے بعد جو بیان دیے ہیں ان کے مطابق پہلے سے کہیں زیادہ کوشش کی ہے کہ عدالت کے سامنے یہ فرمان ٹھہر سکے۔ لیکن ایک جو خاص بات جس کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اس پورے فرمان کی بنیاد ہے کہ ان ملکوں سے آنے والوں پر اگر ہم روک لگاتے ہیں تو اس سے ملک کی سلامتی بہتر ہوگی، اس کو ایک سیکورٹی زیادہ ملے گی، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی ہے جو اس کو پچھلا جو فرمان تھا اس سے الگ کر سکے۔ دوسری بات، جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو اٹرنی جنرل سیاٹل تھے جنہوں نے پہلی بار یہ فائل کیا اور انہیں عدالت پہ اس پر روک لگوانے میں کامیابی ملی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں، مثال کے طور پر اگر وہاں کسی اسٹوڈنٹ کو ان ملکوں سے ایڈمیشن پہلے ہی مل چکا ہو اور اب وہ آنا چاہ رہا ہو ویزا اپلائی کرے، تو کیا اسے روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا؟ تو ان سب معاملوں پر وہ غور کر رہے ہیں اور تب پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ عدالت میں کس طرح سے جاتے ہیں۔
ایک آخری بات برجیش اپادھیائے، این جی اوز اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کیا کہہ رہی ہیں، قبول یا نہیں قبول؟ کیونکہ قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی تو بہت بڑا ایشو ہے نا امریکہ کا۔
ہے بہت بڑا ایشو، لیکن اگر آپ کے لفظوں کا استعمال کروں تو انہیں قبول نہیں ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اس پر, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ایک طرح سے ایک نئے طریقے سے مسلمانوں پر لگائی گئی پابندی ہے.
واشنگٹن سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نئے سر فرمان پر امریکہ میں آباد مختلف برادریوں اور بالخصوص ایشیائی برادریوں کا کیا رد عمل ہے اور وہ کس صورتحال سے نبردازما ہیں, اس پر میں نے ٹیکسس امریکہ میں صحافی اور تجزیہ کار اور حقوق انسانی کی علم بردار منا کاظم شاہ سے بات کی.
دیکھیں ایشین کمیونٹی جو ہے وہ ان کی ریزرویشن جو ہے وہ ابھی تک گئی نہیں ہے, کیونکہ عراق نے بہت زبردست لابینگ کی جس کے نتیجے میں ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن اب مزید جو دوسرے ممالک ہیں ان کی یہی تحفظات ہیں کہ کیا ان کو بھی اسی قسم کی لابینگ کرنی ہوگی اور کیا وہ بھی اتنی ہی سکسیزفل ہوں گی اگر وہ کی جائیں تو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو شوٹنگ ہوئی تھی اور اس کے سلسلے میں جو دو انڈینز جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے, جن میں سے ایک جو ہے وہ جا بحق بھی ہوئے تھے, اس کے بعد یہ اور بھی زیادہ ایک فضا انسرٹنٹی کی بہت بڑھ گئی ہے کہ کیا براؤن سکن ہونا ایک جرم ہے اور کیا اس کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہیٹ کرائمز مزید اور بڑھے جائیں گے. کل بھی ایک شوٹنگ ہوئی جس میں ایک دکاندار کو مارا گیا. تو اب یہ یو نو اس قسم کے جب ایونٹس بڑھنے لگتے ہیں اور یہ مسلم بین بڑھنے لگتا ہے, اس کو لے کے آئیسس کی ریکروٹمنٹ بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ ان کے اس عمل کو استعمال کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس عمل کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی یہ مسلم بین جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی جنگ کا آغاز ہے, اور اس سے ان کے سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ اور استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ غالباً ایک کانگریس مین تھے جن کا یہ کہنا تھا ریپبلکنز سے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اس کے اوپر, کیونکہ اس سے مزید دہشت گردی بڑھنے کے بھی چانسز ہیں.
تو مجھے منا کاظم شاہ ایک چیز اور بھی بتائیں, یہ جو براؤن اسکن کا تو ذکر آ گیا اور یہ آئیسس کا بھی ذکر آ گیا, میں ذرا ایشین کمیونٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, خاص طور پر ہندوستانی اور پاکستانی, ان کا کیا رد عمل ہے, یہ برادریاں کیا کہہ رہی ہیں؟
دیکھیے ان کا اس میں سے جو ہے دونوں کمیونٹیز میں سے پاکستانی کمیونٹی زیادہ کنسرنڈ ہے, کیونکہ انڈین کمیونٹی کو جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کافی لابنگ بھی کی تھی ٹرمپ کے لیے, تو ان کے تحفظات ابھی اتنے نہیں ہیں, لیکن مزید ان کے تحفظات اس شوٹ آؤٹ کے بعد بڑھے ہیں. لیکن پھر بھی ان دونوں کمیونٹیز میں سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ کنسرنڈ ہے, کیونکہ پہلے بھی یہی بات اٹھائی گئی تھی کہ ٹرمپ نے جو بین کی ہیں کنٹریز, اس میں پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے جبکہ وہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کی باقاعدہ ٹریننگ کیمپس ہیں, تو لہٰذا پاکستان کا نام ہونا چاہیے. سو اس ریٹرک کو لے کے جو ہے نا وہاں یہاں پر کافی کنسرن ہے پاکستانی کمیونٹی میں کہ شاید ہم نیکسٹ ہوں. سو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تلوار لٹک رہی ہے لوگوں کے سر پہ بہرحال, اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب ہوگا کیا, کس طرف جو ہے وہ معاملات جاتے ہیں.
ٹیکساس امریکہ سے یہ تھیں منا کاظم شاہ. خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قوانین بننے کے باوجود پاکستان میں دفاتر یا کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کو خوف زدہ کرنا معمول کی بات ہے. معاشرتی ناانصافیوں اور ظلم و جبر کو خبر میں ڈھالنے والی خواتین صحافی خود بھی ایسے ہی مسائل میں گھری رہتی ہیں. پاکستان کی صحافتی انڈسٹری میں خواتین کی ہراساں کرنے کے موضوع پر آج اسلام آباد میں ایک مباحثے کا اہتمام کیا گیا. احوال سنا رہی ہیں فرج جاوید. رپورٹ کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
ہماری اتنی مشکل جاب ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک پولیس رات پہ گزرنا ہے.
یہ الفاظ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی صحافی فہمیدہ بٹکے ہیں جو 1991 سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں فیلڈ رپورٹنگ کرنے والی پہلی خاتون صحافی ہیں, مگر 25 سال کے سفر میں انہیں مسلسل ہراساں کیا جاتا رہا.
یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں, جو لوگوں کو سازی کرتے ہیں. وہیں پر ہم جیسے لوگوں کی جتنی ہیومیلیشن ہوتی ہے, جتنی ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اور جتنا ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے.
پاکستان کی صحافتی انڈسٹری میں اسی موضوع پر اقوام متحدہ اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہونے والے مباحثے میں خواتین صحافیوں نے اس شعبے میں سرایت پذیر غیر مساوی رویوں, ناانصافیوں اور عدم تحفظ جیسے مسائل مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ شرکا نے کہا کہ پاکستان کے اکثر میڈیا ہاؤسز میں ایسی شکایتوں سے نمٹنے اور تحقیقات کے لیے کمیٹیاں سرے سے موجود ہی نہیں۔ جن اداروں میں کمیٹیاں قائم ہیں ان کے ممبران کو اس قانون اور اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک نہیں۔ واضح رہے کہ کام کی جگہ پر ہراسگی کے خلاف تحفظ کے قانون 2010 کے تحت پاکستان کے تمام ادارے 3 رکنی داخلی کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے قانونی طور پر پابند ہیں۔ اس قانون میں تحقیق کا طریقہ کار اور جرم ثابت ہونے پر سزائیں واضح طور پر درج ہیں۔ اس کے باوجود وفاقی اور صوبائی محتسب کے پاس آنے والی بیشتر اپیلیں وہ ہیں جنہیں داخلی تحقیقاتی کمیٹیوں سے انصاف نہیں مل سکا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تربیتی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔
ان لاس کے اوپر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کی ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ جنہوں نے اس کمیٹی پہ آ کر فیصلے کرنے، پہلے ان کو اس کی سینسٹیویٹی کا اور اس پورے ڈسکورس کا پتہ ہونا خود ضروری ہے۔
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے ترجمان مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہراسگی پیشہ ورانہ اداروں میں خواتین کے داخلے کی راہ میں ایک سنجیدہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ مباحثے میں شریک خواتین صحافیوں کے مطابق کردار کشی کو خواتین کے خلاف ایک آسان اور مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
بھارتی ریاست اتر پردیش کی اسمبلی کے انتخابات ہوا چاہتے ہیں، کل اس کی آخری ووٹنگ ہے۔ واضح رہے کہ انتخابی مہم اور پولنگ 1.5 مہینے سے جاری رہی۔ ایک تگڑا مارکا بنارس کا ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی کا حلقہ انتخاب بھی ہے۔ بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی ونیت کھرے نے وہاں سے ذرا دیر پہلے آنکھوں دیکھا احوال یوں بتایا۔
دیکھیں، 3 دن لگاتار نریندر مودی یہاں سڑکوں پر اترے ہیں اور بھاری تعداد میں بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ اکھلیش یادو اور راہل گاندھی جو آپس ایک ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں، دونوں وہ بھی اترے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ان کی پارلیمنٹری سیٹ ہے تو ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ 8 سیٹیں ہیں بنارس میں، مطلب بنارس ایک پارلیمنٹری سیٹ ہے، اس میں 8 ودھان سبھا کی سیٹیں ہیں۔ تو سب کی نظر ہے کہ اتنا جو زور لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں، اور اگر بی جے پی سے جو امیدیں ہیں کہ وہ سیٹ نہیں نکال پائی یا پھر ہار کا سامنا ہوا تو ذمہ داری کا جو ٹھیکرا ہے وہ کس پر پھوٹے گا، اس کو لے کر یہاں پر بڑا آشچر بھی ہے کئی لوگ میں، کیونکہ جو بھاجپا کا جو چناوی پورا ایک بیٹل ہے پورے اتر پردیش میں وہ نریندر مودی کا چہرہ ہے۔ لوکل لیڈرشپ کون ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اگر آپ بنارس کی سڑکوں پر جائیں گے تو بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، نریندر مودی کا چہرہ ہے، کون ہے لوکل امیدوار کسی کو ہوا نہیں ہے۔ مودی کے نام پر چناؤ لڑا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اگر ووٹ دیں گے بھاجپا کو تو مودی کے نام پہ ووٹ دیں گے۔
تو اب کیمپین تو انتخابی مہم تو بند ہو گئی، 9 کو ووٹنگ ہے۔ سوال میرا یہ ہے ونیت جی کہ ایشوز کیا کیا رہے، کون کون سے ایسے مسئلے تھے جو ابھر کے سامنے آئے؟
دیکھیے، ایک یہ میں پچھلے 3-4-5 دن سے ہوں اور میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنارس اگر آپ آئیں تو یہاں کی انفراسٹرکچر بالکل ماشاءاللہ ہے، سڑکیں خراب ہیں، جانور آپ کو سڑکوں پر گھومتے ملیں گے، سڑکیں ہیں ہی نہیں۔ اگر یہاں پر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ جانا ہو تو 2.5 سے 3 گھنٹے، مطلب ہمارا جو ٹیکسی والا ہے وہ ہمیں کونے میں اتار دیتا ہے کہ بھیا آپ، میں اس کے بیونڈ نہیں جاؤں گا، اس کے اندر جو ہے آپ آٹو کر لیجیے، ہے نا، رکشا کر لیجیے، آپ جا کے گھوم کے آ جائیے، جہاں جانا ہے میں یہیں انتظار کروں گا۔ تو یہ حالت ہے۔ گھاٹ جو ہے کئی گندے ابھی بھی، لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تھوڑے کچھ گھاٹ صاف ہوئے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہا۔ چہرہ مودی کے نام پہ ہمیں ووٹ دینا ہے، مودی جی نے یہ تھوڑا بہت کام کیا ہے تو امید ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، اکھلیش یادو کو ووٹ دینا ہے یا پھر راہل گاندھی کو ووٹ دینا ہے۔ جو ایشوز کی بات ہونی چاہیے تھی کہ بنارس میں صفائی کیسے ہو، لوگوں کی زندگی کیسے سدھرے، جو سلمز ہیں جہاں پہ لوگ بری حالات میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جو اچھے دن کا وعدہ ہے یا کام بولتا ہے کا وعدہ کر رہے ہیں اکھلیش یادو، وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو ایشوز سے بات نہیں کر رہا، چہروں پر بات ہو رہی ہے اور ووٹنگ بھی مجھے لگ رہا ہے چہروں پر ہی پڑے گی۔
نتائج کب تک آ جائیں گے، گنتی کتنے مرحلے میں کب پوری ہوگی؟
دیکھیے، کل جو ہے 8ویں مرحلے کا جو چناؤ ہے وہ ہوگا، ووٹنگ ہوگی، تو اس سے جو ہے سب ریپ ہو جائے گا۔ 11 مارچ صبح سے جو الیکٹرانک ووٹ ہے اس گنتی شروع ہو جائے گی، اور مجھے لگ رہا ہے 3-4 گھنٹے میں، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ میں بہت تیزی سے ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں، تو دوپہر یا شام تک بالکل پتہ صاف ہو جائے گا کہ بھائی کون کدھر جا رہا ہے اور क्या भाजपा ने इतना जो पैसा खर्च किया है और मोदी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल भरपूर कैंपेनिंग की है, क्या वो निकलेगा? क्योंकि इसका असर जो है वो जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर कहा जा रहा है सीधा पड़ेगा। अगर भाजपा जीतती है यूपी उसके चांसेस ब्राइट होंगे, अगर भाजपा हारती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह में जो एक माना जा रहा है कि जो लोकल बीजेपी लीडर्स नाराज हैं क्योंकि ये हर जगह अमित शाह और नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ेगा। यही हाल होगा समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने जिस तरह से पार्टी पर कब्जा किया है, अगर वो जीतते हैं तो उनकी तूती बोलेगी, अगर वो हारते हैं तो शिवपाल यादव और उनके जो विरोधी हैं उनके हाथ मजबूत होंगे।
बनारस से ये थे हिंदी सर्विस के हमारे साथी विनीत खरे। जनल में मिले हैं, मैं अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर आया हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अरे वाह, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, इमरान खान के फटीचर खिलाड़ी कौन, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है, फटीचर रेले कट्टू और इमरान खान। अच्छा हाँ, ये माजरा बताने की जरूरत नहीं, जाएं bbcurdu.com पर इसकी पूरी तफसील पढ़ें। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर बीबीसी दुबई।
कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और आज सैरबीन की एक खसूसी रिपोर्ट डगर से हटकर। पाकिस्तान के शहर कराची में किस्सा गोई के ग्रुप जंबील ने अब अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है जिस पर उर्दू के मजामीन और कहानियों के सिर्फ ऑडियो दस्तियाब होते हैं। जंबील 6 साल पहले 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और ये बहुत मकबूल होता चला गया। ये मंसूबा किस तरह शुरू हुआ और आजकल के डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीविजन वाले दौर में किस्सा गोई का फन लोगों में इतना मकबूल क्यों हुआ है? अंबर हरी ने जंबील की आसमा मुंडरा वाला महवेश फारूकी और सैफ हसन से बात की और जंबील की कहानी जाननी चाहिए।
किस्सा गोई के इस काम में ये 3 कराची वाले किस तरह पड़े? आसमा मुंडरा वाला बताती हैं कि ये सब इत्तेफाक से ही हो गया।
जंबील ड्रामेटिक रीडिंग्स एक इत्तेफाक था। हम तीनों थिएटर से ताल्लुक रखते हैं और महवेश को किसी ने कहा कि एक कॉलेज के फंक्शन पे फला कहानी पढ़ के दो।
कहानी भी आइडेंटिफाई कर दी, घूंघट इसमें चुखताई की।
कुल कोई 6-7 मिनट की कहानी थी, खत्म हो गई। और फिर वहां पे कुछ लोग थे, उन्हें बड़ी अच्छी लगी और सैफ को उस दिन बुलाया था हमने कि प्लीज आके साउंड क्यूज चला देना, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था। हम घर के कंप्यूटर का स्पीकर्स लेके गए थे
और स्पीकर साथ
है। तो वो हो गया, वहां पे लोगों को बहुत पसंद आया और बात होते होते फिर वहीं से चली।
इस पहली परफॉर्मेंस से ही सिलसिला आगे बढ़ा। महवेश फारूकी बताती हैं,
उसी वक्त तो किसी ने हमसे कहा कि हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है, तो आप उसके लिए इसी कहानी कुछ और कहानी से मिला के प्रोग्राम तरह लंबा कर दें और हमारे लिए भी पेश कर दें।
बात से बात निकली, परफॉर्मेंस से दूसरी परफॉर्मेंस। लेकिन फिर
उसके बाद फिर एक तो ये हुआ कि हमें दिलचस्पी हो गई तो कहानियां पढ़नी शुरू की, लोगों ने हमें बहुत सारी कहानियां बताई, तो एक तो वो सिलसिला चल पड़ा कि अब एक और काम बनाते हैं और कुछ और करते हैं। साथ साथ में ये हो रहा था कि असल आर्टिस्ट कलेक्टिव ने हमें प्रोग्राम के लिए दावत दी और वो एक ऑफिशियल चीज थी कि 2-3 महीने के बाद होने वाली थी, तो उसके लिए सारा स्ट्रक्चर चाहिए था। मतलब हमें नाम देना था, हम एक स्ट्रक्चर, कोई दावत दे रहा है कोई इदारा आपको, तो कुछ एक तरतीब देना था कि हम किस तरह से अपने आप को टाइटल करें। और उस वजह से हमने उसका नाम तजवीज किया, आपस में डिस्कस किया, तो जंबील नाम।
زنبیل نام داستان امیر حمزہ کی طرف اشارہ تھا. سیف حسن بتاتے ہیں.
ایکچولی جو عمر عیار کی زنبیل ہے, عمر عیار کی, جس کے اندر سے سب چیزیں نکل آتی ہیں, تو ہم نے بھی ایک ایسا ادارہ بنایا تھا. اس میں ہر طرح کی کہانیاں ہوں گی. ہم نے اس میں بچوں کی کہانیاں بھی تھیں, بڑوں کی کہانیاں بھی تھیں, اس کو معاشرے کی کہانیاں بھی تھیں. تو جب اتنی ساری چیزیں تھیں اور ایک گروپ سے نکل رہی تھی, تو وہ ایک ہم کو لگتا تھا کہ ایک زنبیل ہے جس کے اندر سے ہم مختلف چیزیں نکال کے لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں.
اس کا جو کہانیوں میں بھی ہوتا ہے.
اور آسما اس بارے میں مزید بتاتی ہیں.
کہا جاتا ہے کہ زنبیل میں 7 شہر آباد تھے, اور اس کا قصہ گوئی سے ایک بہت گہرا تعلق ہے, اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن آج کے دور میں قصہ گوئی کر رہے ہیں.
تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. انہوں نے لوگوں کا رد عمل کس طرح کا پایا؟ ماوش فاروقی کہتی ہیں,
رد عمل زیادہ جو ہمیشہ نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ نوجوان لوگ بہت آ رہے ہیں سننے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اردو نہیں پڑھ رہے لیکن سننے کو تو مل رہی ہے, تو انٹروڈکشن ٹو اردو پھر سے ہو رہا ہے, تعارف ہو رہا ہے اردو کے ساتھ ایک طرح سے. اور ایون جو ہم بچوں کی کہانیاں کرتے ہیں, حالانکہ یہ سارے بچے میجورٹی جو ہیں وہ انگلش اسپیکنگ اسکول سے آتے ہیں جو, لیکن مائیں جو ہیں وہ لے کے آتی ہیں کہ اردو سنیں سیکھیں, ان کو پھر مزہ بھی آتا ہے.
تو بچوں کے لیے کس قسم کی کہانیاں پیش کرتے ہیں؟
کہانیاں بچوں کی کر رہے ہیں وہ پرانی والی ساری کر رہے ہیں, نانی اور دادیوں سے جو سنی تھیں وہ کہانیاں ہم لے کے آ رہے ہیں واپس. پوری زبان بھی وہی ہے, پرانی والی زیادہ.
سیف حسن بھی کہتے ہیں کہ نئی نسل نے ان کے کام میں بہت دلچسپی لی ہے.
سب میں اگر پاپولر چیز آپ چاہیں معلوم کرنا, کہ جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئی وہ بچوں کی کہانیاں تھی جو ہم اسکولوں میں لے کر گئے.
اور ان کے پرفارمنسز میں جو کہانیاں مقبول رہی ہیں ان میں عصمت چغتائی کی کئی افسانے ہیں.
عصمت چغتائی کی ہم نے 2-3 کہانی کی ہیں. گھونگھٹ کیا ہم نے بچوں کو پی, اور پھر ہم نے ان کا ایک لکھا ہوا ڈرامہ بھی کیا دوزخ. اس میں جو اس کے ڈائیلاگز ہیں اتنے مزے کے ہیں, اور کچھ نازیبا الفاظ بھی ہیں, اور بہت مزے سے لکھی گئی ہوئی ہے. لیکن 2 بوڑھی عورتیں ہیں جن کے درمیان یہ ہے ڈائیلاگ.
قرۃ العین حیدر کی کہانیاں بھی بہت پسند کی گئی ہیں. آسما منڈرا والا اور سیف حسن کے مطابق
جو قرۃ العین حیدر کی ہم نے کہانی کی نظارہ درمیان ہے وہ بڑی ہٹ ہوئی.
ہمیں وہ سب سے زیادہ ہم نے پرفارم کی ہے. ایک اس لیے بھی کہ اس کی کہانی بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے. بمبئی میں لکھی گئی کہانی ہے ایک خاتون کی, ایک صاحب کی, جو آپس میں جن کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے جدا ہو جاتے ہیں, اور اس دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر کبھی نہیں مل سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے قرۃ العین حیدر نے اس کا پورا ماحول پیدا کیا, وہ لڑکی پارسی لڑکی ہے جو برج خاموشہ کو دیکھتی رہتی ہے, اور وہ سارا ایک سمبلزم اس کہانی میں کرنٹ کی طرح سے چلتا ہے.
جب پیرس میں ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں ملاقات ہوئی اور کسی نے اس کا تعارف پیروجا,
تو سمہاؤ وہ سب سے زیادہ لوگ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں یا زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں.
نرگس ہونا چاہیے تھا.
او نرگس, نرگس تو میری آنٹی کا نام ہے.
اب زنبیل والوں نے اپنی ایک روایت بھی بنا لی ہے کہ جہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا وہیں وہ اپنا نیا کام پہلے پیش کرتے ہیں. یہ جگہ ہے کراچی کا دا سیکنڈ فلور, جس کی مدیر سبین محمود کو شدت پسندوں نے 2 پہلے قاتلانہ حملے میں ہلاک کر دیا تھا.
ہم پہلے اوپن تو کرتے ہیں T2F سے, دا سیکنڈ فلور ہے. اس کے بعد پھر ہمیں وہیں سے کچھ نہ کچھ انویٹیشنز مل جاتے ہیں, اگر کہیں پرفارمنس لوگوں کو اچھی لگتی ہے, عام طور پہ اچھی لگتی ہے, تو T2F از دا پلیس جہاں ہم اپنا پریمیئر کرتے ہیں.
یہ ہم نے آلموسٹ ایک پلیج یا پرومس کیا تھا ہمیشہ سے اپنے ساتھ, کہ جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا ہم نیا کام ہمیشہ وہاں سے لانچ کرتے ہیں, چاہے کوئی آئے نہ آئے, جو بھی ہو ہم پہلی دفعہ وہیں پہ کام دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر جیسے جیسے مواقع بنتے جاتے ہیں, اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, فیسٹیولز میں بھی جاتے ہیں,
سیکٹر سے بھی لوگ بلا,
ڈیپینڈ کرتا ہے. کمیونٹیز میں گئے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے مورنگی پائلٹ پروجیکٹ گئے تھے, تو وہ مطلب جیسا موقع بنتا جاتا ہے ہم جاتے رہتے ہیں.
اب زنبیل ڈرامیٹک ریڈنگز نے یوٹیوب چینل بھی شروع کر دیا ہے. اس کا خیال کب آیا؟ ماوش فاروقی کہتی ہیں،
وہ تو ہم کب سے سوچ رہے تھے کہ ہمیں یہ کچھ کرنا چاہیے، کہ بیکاز اتنے لوگوں نے ہمیں باہر جو رہتے ہیں وہ میلز آتی ہیں کہ بھائی کچھ ہمارے لیے بھی کریں، ہم کیسے یہ جو آپ کی ریڈنگز ہو رہی ہیں، آپ مطلب صرف پاکستانی آڈینس کراچی آڈینس تک محدود ہے، ہم کیسے سنیں، ہمیں بھی تو آپ سنائیں. تو سوچتے رہے، کبھی کسی سے بات کر رہے، کبھی کسی سے بات کر رہے، پھر فائنلی ہم نے جا کے پھر یہ زمبیل نامہ کا ہم نے کہا خود ہی لانچ کرتے ہیں،
ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں جس سے لوگ مستفید ہو سکیں گے.
تو اس زمبیل نامے میں کیا صرف کہانیاں ہی ہوں گی؟ آسما منڈرا والا کہتی ہیں،
جب اس کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہے تھے تو یہ ضرور سوچا تھا کہ اس میں گفتگو ہوگی، انٹرویوز ہوں گے. یہ ہم چاہ رہے تھے کہ ادبی شخصیات سے بات چیت بھی ایک اس کا حصہ ہو.
وہ کہتی ہیں، اس میں کہانیوں سے بڑھ کے اور بہت چیزوں کی گنجائش ہے.
پرفارمنسز میں ہم دوسری طرح سے کہانیوں کو چنتے ہیں. یہاں پہ ضروری نہیں کہ ہم صرف کہانیاں پیش کریں، ہم مضامین پڑھ سکتے ہیں، ہم تبصرے پڑھ سکتے ہیں،
ہم شاعری پڑھ سکتے ہیں،
ہاں، اور گفتگو کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ سکوپ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل اس مزاج سے نہیں بنا جیسے ہمارے پرفارمنسز ہیں. یہ ایک سنگل یا شاید دو ریڈرز کا اسٹریٹ فارورڈ ریڈنگ ہوتا ہے. اس میں کوئی ماحول کا اور صوتی اثرات اس میں بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پرفارمنس زمبیل کو اس سے جدا رکھنا ہے.
تو لائف پرفارمنسز زمبیل نامے سے الگ کیوں ہوں گی؟
دیکھیں، یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہم جو پرفارمنسز کرتے ہیں، ہم تین چار لوگ بیٹھ کے جب کرتے ہیں، وہ جو لائف پرفارمنس ہوتی ہے اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے. تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے وہ سارے شوز جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم آڈیو ڈال دیں اس کے اوپر، ورنہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو پھر ان لائف شوز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ایسا کرتے.
ان کے کام کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے اردو کی کافی خدمت یوں ہو رہی ہے کہ زبان کے صحیح تلفظ، ادب وغیرہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سیف حسن بتاتے ہیں،
لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے تلفظ صحیح کرنے میں، اور کس کس کو فون کرتے ہیں اور
معلوم فرنگے آسیہ سے لے کے اور چھوٹی فیروز اللغت جو ہے وہ ہر کہانی کو تیار کرتے ہوئے زیر زبر پیش، ہر چیز صحیح ہونی چاہیے.
مہوش فاروقی اس کام کی ایک مثال بتاتی ہیں،
جیسے ایک ابھی ہم نے جو پچھلا ہمارا پروجیکٹ تھا ریل کہانی، تو اس میں پنجاب کے شہروں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام تھے. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا پروننسیشن،
چٹا ہے یا چٹا ہے.
تو پھر میں نے اپنی دوست کو فون کیا، اس نے اپنے سسر سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کیا، تو پھر انہوں نے کریکٹ کر کے بھیجا.
اور جو دو کہانیاں تھیں جس میں ہمیں بہت مشکل پیش آئی تھی، وہ شطرنج کی بازی اور دوسری دوزخ عصمت کا جو پلے تھا، کیونکہ اس میں دوزخ میں ایسی زبان استعمال کی تھی، جو ایسے الفاظ تھے جو اب شاید ریڈنڈنٹ ہو گئے، تو ان دونوں کے لیے فرہنگ آسیہ لے کے میں شطرنج کی بازی کے وقت میں بیٹھی تھی، کیونکہ اس میں مطلب بھی سمجھنا تھا اور زیر زبر بھی سمجھنا تھا کہ وہ کیا کیا ہے.
زمبیل ڈرامیٹک ریڈنگز کے بانی دوسرے پیشوں سے منسلک ہیں. آسما منڈرا والا ایک آرٹ کالج میں پڑھاتی ہیں، ماوش فاروقی ایک اسکول چلاتی ہیں، اور سیف حسن ٹیلی ویژن پروڈکشن سے منسلک ہیں. چھ سال گزر گئے ہیں، تو اب داستان گوئی کے اس گروپ نے آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟
بس کام بنائے جائیں، پرفارم کرتے جائیں، پھر آگے دیکھی جائے. کیونکہ جیسے یہ زمبیل نامہ اچانک سے ہو گیا، اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کا کسی چیز کا مومنٹم نہیں توڑنا ہے، بڑھانا ہے. تو ایک تین چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں نا، بچوں کا کام، بڑوں والا پرفارمنس والا کام، زمبیل نامہ. اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ساتھ میں چلتی ہے تو وہ بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے.
کراچی میں قصہ گوئی کے گروپ زمبیل کے فنکار بات کر رہے تھے ہماری ساتھی عمبر خیری سے. تو صاحبو، سہربین بھی اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جان گریا. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سہربین سننے کا شکریہ. لیکن آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سنیں. خبریں شمائلہ خان کی ذمہ داری رہیں.
عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی نے موصل میں اس جگہ کا دورہ کر کے فوجیوں سے ملاقات کی ہے جہاں فوج نے دولت اسلامیہ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہر میں حکومت کے مرکزی دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں ایک کارروائی کے دوران شدت پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک کپتان سمیت دو فوجی اور پانچ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر بلوچستان کے ضلع آوران میں بھی بم کے ایک دھماکے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کے دفاعی میزائل کی تنصیب کے کام پر چین نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ سن 2024 کے اولمپکس کی میزبانی کی بولیوں کا اندازہ لگانے کی کمیٹی کے سربراہ بدعنوانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔